نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں میرے بارے میں تو بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے، میری صفات بتا سکتا ہے، میری قدرت بتا سکتا ہے، لیکن انہیں یہ بتا کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے بڑا ہی قریب ہوں۔ اچھا جی، اس میں کتنی محبت ہے اور کتنی شفقت ہے۔ اے جس وقت کسے تے جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی دوست کو اس مصیبت کی خبر دیتا ہے، تو وہ دوست اگر اسے کہے کہ بھائی میں آیا، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، میں آیا، تو اسے کتنا ریلیف ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، میرے بندوں کو بتا کہ میں ان کے بڑا ہی قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں، ذرا آپ غور کریں، کتنا قریب ہوں۔ اچھا جی، آپ غور کریں، ان کو بتا میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں، آپ فوٹو کھینچنے والے کی طرف نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، کتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ جتنے یہ خود اپنے قریب ہیں اس سے بھی زیادہ قریب۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندہ جتنا اپنے قریب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی چیز قریب ہوتی ہے؟ میں ان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب، میں ان انسانوں کے، اپنے بندوں کے اتنا قریب ہوں کہ جتنا کوئی بندہ اپنے قریب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ۔ اور صرف قریب نہیں، وہ جیب و دعوت دائی ازاد دان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا نہیں، قبول کر لیتا، اس کا جواب دیتا ہوں۔ کوئی پکارے تو صحیح، مجھے کوئی پکارتا نہیں ہے۔ اجیب دعوت دائی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ پس میری طرف سے انہیں ایک بات کہیے کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہی دیا ہوا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو میں انہیں عطا کرتا رہتا ہوں۔ انہیں صرف یہ کہیے کہ یہ میری بھی تو بات مانے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کو مانا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور کسی دوسرے کو چھوڑ کر مجھ پر اعتماد کریں اور یقین کریں، مجھ پر بھروسہ کریں۔ میرے دشمنوں پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں، میرے دشمنوں پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں، مجھ پر بھروسہ کریں۔ لعلہم یرشدون، اگر یہ ایسا کریں گے تو صرف میں انہیں ان کے سوالوں کا جواب دے کر عطا ہی نہیں کروں گا بلکہ ہدایت پر فائز کر دوں گا، جو سب سے بڑی چیز ہے، انہیں رشد بخشوں گا۔ اس لیے آپ دھیان میری طرف رکھیں. میرا حال پہلے ہی شور زیادہ ہے، انصاری صاحب اور شور میں اضافہ کرنے کے لیے آئے. تو اس لیے میں بالکل آپ میری طرف دھیان کریں، رسمن نہیں، رسمن نہیں، بالکل رسمن. میں دل سے اور بڑے جذبات میں آ کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں اور بچوں کے لیے، اس ملک اور قوم کے لیے، اس ملک اور قوم کے لیے جس کا مستقبل پتہ نہیں کیا ہے، اس ملک اور قوم کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور رحمت اور فضل کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم کرے، اس کی رحمت سب سے بڑی چیز ہے. اللہ آپ سب پر رحمت کرے، اور آپ اگر کبھی دھیان کریں اپنی طرف، اپنی زندگی کی طرف، اپنی اس قوم کی طرف، تو ہم سب سے زیادہ محتاج اللہ کی رحمت کے ہیں. اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا تو پھر ہم نہیں بچ سکتے. اللہ آپ سب پر رحم کرے. ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی شریک ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ بھی خاموشی سے بیٹھی ہوں گی اور بات سن رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں اور بیٹیوں پر بھی رحم کرے جن بیٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے. اللہ ان پر رحم کرے جن بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ اللہ کی رحمت تھیں. اللہ ان بیٹیوں پر رحم کرے. وہ بیٹیاں جن کو اللہ نے جنت کا ذریعہ بتایا ہے، اللہ ان بیٹیوں پر رحم کرے. اور وہ بیٹیاں جن پر ظلم کرنے والے کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان بچیوں پر رحم کرے. ان الفاظ کے ساتھ آج ہم تیسرے دن کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، پروگرام میں موجود ہیں. یہ ہماری دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، کوشش بھی ہے. اور میں اس کوشش کے لیے آپ کی دو دن منت بھی کرتا رہا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اس پروگرام میں، یہ انسانوں کا سمندر ہے، یہ لاہور انسانوں کا سمندر ہے، 60-70-80 لاکھ لوگ انسان یہاں رہتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ انسانوں کے اس سمندر میں ڈوب کر زیادہ سے زیادہ انسانوں کو یہاں جمع کر. انہیں قرآن مجید اس طرح سنائیں کہ وہ جب قرآن سنیں تو ڈر جائیں، ڈر جائیں، ڈر جائیں. اس طرح سنائیں. ان کے ذہنوں میں اپنے گناہوں کی ندامت پیدا ہو، وہ اپنے رب سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور اس طرح انہیں قرآن سنائیں کہ انہیں اس نیلے آسمان کے نیچے اور وسیع زمین کی چھاتی پر جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت وہ انہیں نصیب ہو جائے مل جائے, اس طرح انہیں قرآن سنا, اور اس طرح انہیں قرآن سنائیں کہ ان کو دشمن نے, حقیقتاً دشمن نے کسی دوست نے نہیں, دوست ایسا نہیں کر سکتا, دشمن نے, بڑے دشمن نے اور بڑے دشمن کے ایجنٹوں نے مختلف بنیادوں پر پھاڑ دیا ہے اور جدا جدا کر دیا ہے. پتہ نہیں کس طرح یہ مسلمان پھٹے ہوئے ہیں, علاقے کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, نسل اور برادری کی بنیاد پر, حتیٰ کہ مسلک اور فرقے کی بنیاد پر, چھوٹے چھوٹے مفادات کی بنیاد پر, ان کے سامنے اس طرح قرآن پڑھا جائے کہ انہیں احساس ہو کہ ہم تو ایک ہیں, ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, ہمارا تو نفع اور نقصان ایک ہے, ہم اپنے ہی سینے کو اپنی ہی گولیوں سے کیوں چھلنی کر رہے ہیں, ہم نے دشمن کے کہنے پر کیوں اپنے ہی آپ پر حملہ کر دیا ہے. ان پر اس طرح قرآن پڑھا جائے کہ یہ ایک ہو جائیں, اور ان پر اس طرح قرآن پڑھا جائے, پوری قوم کو مخاطب کیا جائے, کسی گروہ کو مخاطب نہ کیا جائے, پوری قوم کو مخاطب کیا جائے, اس طرح ان پر قرآن پڑھا جائے کہ ہر انسان اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اللہ کے دین کے ابلاغ اور غلبے کے لیے اٹھ کھڑا ہو, اور دنیا میں بھی اللہ کی رحمت پائے اور آخرت میں بھی اسے معاف کر دیا جائے. اس طرح ان پر قرآن پڑھا جائے تو ہماری تو خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک خواہش اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کہیں گے وہ کیا, روزانہ تو اس پر زور دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لاؤ, دو دن پروگرام کرنے کے بعد کہا ہے کہ پروگرام کل شروع ہوگا, تو پھر اس سے زیادہ کون سی خواہش ہے؟ واللہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں, اس سے زیادہ ہماری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آ جائیں وہ پوری خاموشی اور پوری توجہ سے قرآن کے ایک ایک لفظ کو سنیں, یہ اس سے بھی زیادہ خواہش ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج اتوار ہے, ہمارے پاس وقت بھی ہے. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ کوشش تو میں یہ کروں گا کہ 7:15 پروگرام مکمل ہو جائے, لیکن آج پروگرام 7 تک بھی جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں, کسی کے لیے کوئی اس میں تنگی نہیں ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے, اگر آپ میری مدد کریں تو آج میں آپ کے سامنے قرآن کا وہ حصہ پڑھتا ہوں کہ اگر یہ قوم اس حصے کو سمجھ کر اس کا حق ادا کر دے تو یہ قوم جس دلدل کے اندر پھنسی ہوئی ہے اس سے نکل. جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. اچھا جی, جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں. میں یہاں کھڑا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں کہ جنگ اچھی چیز نہیں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے, آپ بھی سارے یہ کہتے ہیں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. اب تو وہ بھی جو جنگ کے لیے پلے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ اچھی چیز نہیں. یہ الگ بات ہے کہ خود ہم نے اپنے اندر تو ایک جنگ پیدا کر دی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ اچھی چیز ہے. میزائل کا زمانہ ہے، ایٹم بم کا زمانہ ہے، بڑے مہلک ہتھیار ہیں، جنگ آج اگر ہوگی تو کیا رہے گا، راکھ ہو جائے گی ہر چیز، جنگ تو اچھی نہیں، امن اچھا ہے، لیکن جنگ اچھی نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ انبیاء تو آتے ہی دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے ہیں، امن پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. ان سے زیادہ امن پسند کوئی نہیں ہوتا. لیکن جنگ اچھی نہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی جنگ پر جنگ لڑنی پڑی. ان سے زیادہ تو کوئی امن پسند نہیں ہو سکتا، لیکن ساری زندگی جنگ لڑنی پڑی. جب انہیں جنگ لڑنی پڑی تو ہمیں ایک خیال آتا ہے کہ شاید جنگ کو ختم کرنے کا طریقہ بھی جنگ ہی ہے. جنگ کے بغیر جنگ ختم نہیں ہوتی. پہلے دن جس دن انہوں نے انسانوں کو اللہ کی بندگی اور عدل اور انصاف کی طرف بلایا، اسی دن جنگ شروع ہو گئی. کون کہتا ہے کہ مکہ میں جنگ نہیں تھی؟ مکہ میں تو ہر وقت جنگ تھی، ہر وقت زیادتیاں تھی، ہر وقت ظلم تھا، ہر وقت جنگ تھی. اور مکہ کے اندر وہ جنگ اس حد تک بڑھی کہ کچھ لوگوں کو وہاں رہنے نہیں دیا گیا جو اللہ کی طرف بلاتے تھے، جو عدل اور انصاف کی طرف بلاتے تھے، جو پاکیزگی اور طہارت کی طرف بلاتے تھے، جو خیر خائی اور ہمدردی کے پیغمبر تھے. انسانوں نے انہیں اپنے شہر اور وطن سے نکال لیا، اور وہ وطن سے نکل کر کچھ حبشہ چلے گئے، پھر کچھ یثرب چلے گئے. لیکن یہ نام نہاد امن پسند، یہ اس وقت بھی تھے، کہتے تھے ہم امن پسند ہیں. ان نام نہاد امن پسندوں نے یثرب چلے جانے والے لوگوں کا پیچھا کیا، ان پر ایک جنگ مسلط کی جنگ بدر، ان پر دوسری جنگ مسلط کی جنگ احد، ان پر تیسری جنگ مسلط کی جنگ خندق. جنگیں انہیں لڑنا پڑی. یہ میں نے بات کیوں کی ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں آج ہم جو پڑھیں گے، یہ جنگ احد کے بعد نہ ہو. سمجھ آپ کو آئے گی نا ان آیتوں کی، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا. جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی جانے والی تمام جنگوں میں سخت ترین جنگ تھی. حتیٰ کہ اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، اسی جنگ میں لوگوں نے اللہ کے نبی کو بھی زخمی کر دیا. اس جنگ کے بعد یہ آیتیں نازل، جو آیتیں آج آپ کا سبق ہے. مجھے امید ہے کہ ادھر بیٹھا ہوا آدمی، پیچھے بیٹھا ہوا آدمی، سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا آدمی، خواتین کے پنڈال میں ایک ایک خاتون بات سن رہی ہے. یہ جنگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، میری زبان تو یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. اور یہ جنگ کا ٹھیک تجزیہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. شکست اس لشکر کو ہوتی ہے جو میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے. میدان چھوڑ کر تو مشرک بھاگے، پہلے بھی وہی
وہی بھاگے بعد میں بھی وہی میدان چھوڑ کر گئے.
مسلمان تو میدان میں موجود رہے, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا,
اور اس نقصان کی شدت کی وجہ سے مورخین نے یہ کہا, یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو شکست.
اس جنگ کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی. کیا آیتیں نازل ہوئی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین.
لاہور کے لوگوں خود بھی سمجھ لینا اور کسی دوسرے کو بھی جا کے بتانا. کچھ تو دن بھر بولا کریں, کسی دوسرے کو بھی بتانا. جنگ احد کے جو بعد آیتیں نازل ہوئیں ان میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں, یہ بالکل ہر شک اور ریب سے پاک بات ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے, بڑا احسان کیا ہے. سارے احسان اللہ کے ہیں اور وہ سارے احسان کرتا ہے, لیکن یہ تو کوئی اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کو کر کے وہ جتلا بھی رہا ہے, حالانکہ وہ احسان جتلاتا نہیں, اس کو تو وہ باقاعدہ جتلا رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ انہی میں سے اپنا ایک عظیم و شان رسول اٹھایا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, جو رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے, ویزکیہم, اور انہیں پاک کرتا ہے, ان کی زندگی, اخلاق, معاشرت, معیشت, سیاست, عدالت, حکومت, زندگی کے تمام شعبوں میں سے ایک ایک کر کے گندگیاں اور زیادتیاں نکالتا ہے اور انہیں پوری طرح پاک اور صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور ہمارے اس نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے لوگ سری گمرائی میں تھے, ضلال مبین. کل میں ایک بہت ہی محترم استاد شیخ القرآن شیخ الحدیث سے یہ آیتیں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے نا ضلال مبین, کہ یہ لوگ سری گمرائی میں تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ یا دنیا کے لوگ اتنی بڑی گمرائی میں تھے کہ اس گمرائی کو کسی طرح ثابت کرنے کی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ وہ سارے کے سارے حالات بتا رہے تھے کہ یہ گمرائی ہے. یعنی وہ گمرائی خود اپنے گمرائی ہونے پر دلیل تھی, خود دلیل تھی, اتنی واضح گمرائی تھی. جس طرح آج اگر کوئی کہے کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, بڑا بحران ہے, بڑی مصیبت ہے, تو اس کے لیے کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی کیوں بحران میں ہے, کیوں مصیبت میں ہے, کیوں پریشانی میں ہے؟
جو بحران کے ذریعے اس ملک کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں, بحران کے ذریعے بحران سے نکالنا چاہتے ہیں, وہ بھی تو روز یہ کوکتے ہیں کہ یہ ملک سخت مصیبت میں ہے, وہ بھی تو یہی کہتے ہیں جنہوں نے مصیبت میں مبتلا کیا ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کا کوئی تجزیہ کرے اور دلیلیں دے کہ آج پاکستان بڑی مصیبت میں ہے. پاکستان کا مصیبت میں ہونا اتنا ظاہر اور بہر ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان مصیبت میں. اسی طرح اس وقت حالت تھی. اچھا جی, میں تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بات تو ہو رہی تھی جنگ کی, جنگ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, اس آیت کا جنگ سے کیا تھا یہ مجھے بتا.
آپ سمجھدار لوگ ہیں, ذرا سوچیں
کہ بات تو جنگ کی تھی نا جی. اس جنگ میں یہ اس آیت کی کس طرح ضرورت پڑی کہ بھئی اللہ تعالیٰ یقین دلا رہا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ان کے درمیان اپنے عظیم الشان رسول کو بھیجا ہے جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے, ان کی زندگی کو صاف اور ستھرا بناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور یہ تو سارے گمراہی میں تھے. اس کا جنگ احد سے کیا تعلق؟ پہلے آپ یہ سوچ لیں, مطلب بعد میں, ترجمہ تو میں نے کر دیا نا, مطلب بعد میں بیان کریں گے کہ یہ آیت کتنی عظیم و شان آیت ہے, اور صرف اس آیت پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ قوم بچ نکلے گی, یہ قوم بچ نکلے گی. تو اس کا جنگ سے کیا تعلق؟
آپ سوچیں گے تو آپ کو شاید یہ بات سمجھ آئے کہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا تھا, مسلمانوں کا جو نقصان ہوا تھا, مسلمان شہید ہو گئے تھے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے, وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ کیوں ہوا تھا؟
اچھا جی, کسی بات کو چھپایا تو نہیں جا سکتا نا, اور تاریخ تو نہیں چھپاتی, قرآن نے بھی نہیں چھپایا. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اسی لیے ہوا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ صحابہ کو, 50 کے لگ بھگ صحابہ کو ایک درے پر کھڑا کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہو جائے تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا, جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشیں گدے کھانے لگی ہیں تو پھر بھی تم نے درے کو نہیں چھوڑا, درے کو تم نے نہیں چھوڑا. لیکن کیا ہوا؟ اچھا جی, اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ کی زبانیں جو ہیں وہ گنگ ہو جائیں کہ کیا ہوا؟ صحابہ نے اس درے کو چھوڑ دیا. چودھری صاحب, صحابہ نے اس درے کو چھوڑ دیا. اب اگر میں یہ کہوں تو آپ تو میرے خلاف فتوے دینے شروع کر دیں گے, مجھے تو فتووں سے بڑا ڈر لگتا ہے, اور فتوے دینے میں یہ قوم تیز بھی بڑی. اگر میں یہ کہوں کہ صحابہ نے غلطی کی تو آپ کہیں گے ہیں, 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 ہیں. اس کو کچھ سمجھاؤ. درہ تو صحابہ نے چھوڑ دیا, اور اگر میں یہ کہوں کہ صحابہ نے غلطی کی, میں نے یہ کہتا تو آپ کہیں گے ہیں, یہ کیا بات ہوئی, صحابہ کے بارے میں ایسی بات؟ لیکن چلے میں بھی یہ نہیں کہتا, آپ بھی یہ کہنے کی جرت نہ کریں, لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے درہ چھوڑ دیا. چلے میں آپ کو اس الجھن سے نکالتا ہوں کہ ہم پھر کیا کہیں اگر ہم مورخ نے, مورخ تو بعد نہیں آتا, مورخ تو کہتا ہے کہ غلطی کی اور غلطی ہوئی, لیکن ہم, میں آپ کو ایک اچھے الفاظ بتاتا ہوں کہ صحابہ کو غلط فہمی ہوئی اور نادانستگی میں جان بوجھ کر نہیں, یہ سمجھا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں کہا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا, تو انہوں نے تو تاکید کی وجہ سے کہا تھا, ان کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ فتح ہو بھی جائے پھر بھی نہ چھوڑنا. ان کو غلط فہمی ہو گئی,
اچھے الفاظ ہیں، یہ ٹھیک الفاظ ہیں، اور انہوں نے درہ چھوڑ. مسلمانوں سوچو تو صحیح، ذرا سوچتے کیوں نہیں؟ سوچتے، جب سوچنے کا وقت آتا ہے تو پھر کدھر جاتے ہو؟ پھر تمہیں لاہور والوں کو کیا ہو جاتا ہے، پاکستان والوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ جب سوچنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سوچو کہ صحابہ نے غلط فہمی کی وجہ سے غلطی کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ فتح شکست میں بدل گئی، مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا، اور مسلمانوں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ صحابہ تو غلط فہمی کی وجہ سے غلطی کریں تو فتح شکست میں بدل جائے اور مسلمان اینکڑوں زخمی ہو جائیں، اور تم جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے رہو اور تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ ہو. اب پتہ چل گیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، یا ابھی بھی نہیں چلا؟ اب پتہ چلا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اب پتہ چلا ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی نہیں پتہ چلا؟ مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اپنا طرز زندگی بنایا. بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس آیت کا جنگ سے کیا تعلق ہے، یا اب بھی نہیں آئی؟ کہ جب وہ غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ جو کچھ ہوا وہ ہوا، اس پر اللہ تبارک فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو نہیں سمجھتے، ان کی بات میں تم نے گڑبڑ کر دی. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اسی سے یہ پتا چلتا ہے، اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ سمجھ رہے ہیں، اسی سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ناشکری ان کی نافرمانی ہے. ان کا نام لیتے رہو، ان کی نعتیں پڑھتے رہو، ان پر درود بھیجتے رہو، ان کو آخری نبی مانتے رہو، لیکن زندگی میں نافرمانیاں کرتے رہو، تو ان کی اصل ناشکری تو ان کی نافرمانی. اب اس آیت کا آپ کو جنگ کے ساتھ تعلق تو میرا حل سمجھ آ گیا. اب اس آیت کی طرف آئیں، اور اگر آپ ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، جمائیاں لے رہے ہیں، تو جمائیوں پر بھی کنٹرول کریں. ذہنی طور پر آدمی ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اس آیت کے بارے میں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، کہا جا سکتا ہے، مفسرین نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی لیڈر اور قائد ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، قیادت اور امامت تو ہے ہی ان کے لیے، ہے ہی ان کے لیے. ان کے بعد اگر قیادت اور امامت کا کسی کو حق ہے تو ان کے غلام کو حق ہے. قیادت تو امامت ان کے لیے ہے، اللہ نے ان کو انسانوں کا رہنما بنایا ہے اپنی طرف سے، اور اس رہنمائی کی انہیں دلیل اور سلطان بخشی ہے، وہی تو رہنما ہے. مسلمانوں کہو کہ وہی رہنما ہیں، ہم ان کے سوا کسی کی رہنمائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہی رہنما ہے، وہی رہنما ہے نا. اچھا جی، میں بڑی قیمتی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، شوکت صاحب بھی سن لیں، گوندل صاحب بھی سن لیں، ڈاکٹر صاحب بھی سن لیں، جن کا مجھے نام نہیں آتا وہ بھی سن لیں. میرے نزدیک تو اس سے قیمتی بات ان حالات میں کوئی اور نہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قائد تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہی تو قائد ہیں.
اور وہ اگر قائد ہیں اور بلا شبہ وہی قائد ہیں تو انہوں نے قیادت کس طرح کی؟ یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. انہوں نے قیادت اس طرح کی کہ انہوں نے اللہ کی آیتیں انسانوں پر پڑھی، انسانوں کے اخلاق کو درست کیا، سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا، اور کتاب اور حکمت کی گہری گہری تعلیم دی. آپ کو اس بات سے جس کو میں نے قیمتی کہا ہے، کیا چیز قیمتی ملی ہے؟ کیا چیز قیمتی ملی ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی قائد نہیں. انہوں نے قیادت کے اس کام کو کس طرح کیا؟ اللہ کی آیتوں کو انسانوں پر پڑھا، انسانوں کا تزکیہ کیا، انہیں وسیع پیمانے پر کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. مسلمانوں، شرق سے لے کر غرب تک اور اس پاکستان میں بھی ایک بات نوٹ کر لو کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے اس معاشرے کے اندر ایسے لیڈر پیدا نہیں کرو گے یا ایسے لیڈر نہیں آئیں گے جو لوگوں پر قرآن کی آیتیں پڑھیں، ان کے اخلاق کو درست کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، اس وقت تک اسلامی انقلاب کا خواب نہ دیکھا کرو، خواب نہ دیکھا کرو. اسلامی انقلاب اس وقت آئے گا جب لوکل سطح سے لے کر نیشنل سطح تک ایسے قائد پیدا ہوں گے جو لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھیں گے، ان کے اخلاق کو درست کریں گے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. اور تمہارے لیڈر، اپنے لیڈر تو دیکھو، جن کے جلوس نکالتے ہو، جن کے پیچھے تالیاں بجاتے ہو، جن کو کندھوں پر اٹھاتے ہو، وہ لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کے اخلاق درست کرتے ہیں، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں.
یا اللہ، میں اس پاکستان کی بڑی نازک جگہ پر کھڑا ہوں، یا اللہ رمضان کی فضا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یا اللہ تو ہمارے بڑا ہی قریب ہے، اور قریب ہو جا اور ہماری دعا سن، ہمیں وہ قائد اور رہنما عطا فرما جو لوگوں پر قرآن کی آیتیں پڑھیں، لوگوں کا تزکیہ کریں، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں تاکہ یہ قوم بحران سے نکل آئے.
اچھا جی، کوئی چیز پتہ چلی ہے یا کچھ پتہ نہیں چلا؟ باتیں کرنی آسان ہیں، درس دینے بھی آسان ہیں، تقریر کرنا بھی آسان ہے، زیادہ سپیکر لگا کے شور مچانا بھی آسان ہے، سوائے اس کے اس قوم کا کوئی علاج نہیں کہ اللہ کے کچھ بندے اٹھیں اور پوری اس قوم کے اندر یہ کام کریں اور اس طرح قیادت کریں، اللہ کی آیتوں کو لے کر قیادت کریں، اس قرآن کو لے کر قیادت کریں.
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کو لے کر جہاد کبیر کرو.
کل ہی میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک عالم دین درس دے رہے تھے، واللہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے جہاد اور قتال کے اندر فرق بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جہاد عام ہے اور قتال خاص ہے. جہاد ہر وقت ہر مسلمان پر فرض ہے اور قتال مخصوص حالات میں فرض ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جہاد کیا ہے. حافظ ابن قیم کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ جہاد یہ ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے، اور اس دعوت کے راستے میں پر جتنی مصیبتیں آئیں ان پر صبر کیا جائے. اگر یہ جہاد کیا جائے، کچھ لوگ اس جہاد کے لیے اٹھیں تو انقلاب آ جائے. دین کا علم سیکھیں اور سکھائیں. یہ 70 لاکھ انسانوں کا سمندر, آپ کبھی سروے تو کریں کہ کتنے لوگ دین جانتے ہیں.
جو جانتے ہیں وہ بھی دین کم جانتے ہیں, فرقہ زیادہ جانتے ہیں. اب میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں.
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
اس کے بعد اگلی بات کی طرف آئیں. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی, یعنی یہ جنگ احد میں تم پر مصیبت آئی نا, آئی مسلمانوں پر مصیبت, اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ جب جنگ احد میں تم پر مصیبت آئی. مصیبتیں تو آ جاتی ہیں نا بھائی, یہ دنیا ہے اور یہ تو حق و باطل کی جنگ کا فیلڈ ہے, یہ تو میدان جنگ ہے. دنیا میدان جنگ میں مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ تو یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ جب تم پر مصیبت آئی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی, او یہ کیسے آ گئی, یہ کہاں سے آ گئی. وہ کمزور دل مسلمانوں نے اور کچھ منافقوں نے پراپوگنڈا کیا نا, تو یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ ہمارے قائد نبی تھے, ہم اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے, ہمارے مقابلے میں بت پرست تھے, مشرک تھے, ہم اپنے دین کے دفاع کے لیے احد میں آئے, یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا؟ اللہ کی اس سے دگنی مصیبت ایک سال پہلے تمہارے دشمن پر بھی آئی. اچھا اس کو ذرا سوچیں نا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی, حالانکہ تمہارے دشمن پر اس سے پہلے دو گنا مصیبت آئی. دو گنا اس لحاظ سے آئی کہ تمہارے تو 70 شہید ہوئے نا, اور شہید ہو کر جنت کے باغ میں چلے گئے, اور ان کے 70 قتل ہوئے اور جہنم کے اندر چلے گئے, اور 70 قیدی بھی ہوئے, تم چاہتے تو ان کو قتل کر دیتے. تو دگنی مصیبت ان پر آئی. تو یہ مصیبت آنے پر اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ یعنی کفر کو, کافر کو کفر کے راستے میں مصیبت آئے وہ پریشان نہ ہو, وہ دوسری مرتبہ بھی تمہارے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آ گیا ہے, اور تمہیں حق میں مصیبت آئے تو تم سوچنا شروع کر دو یہ کیوں آ گیا. دیکھیں نا, ایک قوم ہزاروں میل دور سے آ کر اس نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, ڈالا ہوا ہے نا. تو باطل کے راستے پر بھی مصیبتیں آتی ہیں. ایک سال پہلے تمہارے دشمن پر دو گنا مصیبت آئی, تو تمہیں حق کے راستے پر آ گئی ہے, تو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اس کے بعد سنیں جی لاہور کے لوگ, اس کے بعد اللہ پول کھولتا ہے, اور اللہ تو پول کھول دیتا ہے,
وہ تو کھول دیتا ہے, وہ تو اندر کی بات باہر لے آتا ہے. آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اچھا چلو تم نے پوچھنا ہی ہے کہ یہ کہاں سے آئی, یہ کیسے آ گئی, تو پھر ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ کہاں سے آئی.
چلو یہ اگر تم ضرور پوچھنا ہی چاہتے ہو کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئی, تو ہم تمہیں بتاتے ہیں.
قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر.
یہ تو تمہاری وجہ سے آئی
بھئی, یہ مصیبت تو تم پر جو آئی وہ تمہاری وجہ سے آئی, اور اس لیے آئی کہ اللہ تمہیں یہ بتائے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ اگر اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ جنگ بدر میں وقت کی سپر پاور کو تمہارے ہاتھوں سے توڑ کر رکھ دے, توڑ کر رکھ دے, اس کی کمر توڑ دے, وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم غلطی کرو تو تمہیں غلطی پر پکڑ. وہ تو قادر, اور اگر تم انصاف کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی. اچھا جی چھوڑیں, آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے, اور اگر میں آپ کو نہ سمجھاتا تو آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھ تھی. آپ تو ہیں ہی بہت سمجھدار, آپ کو پہلے بھی اس بات کی سمجھ تھی کہ جنگ احد میں جو مصیبت آئی وہ اپنی ہی وجہ سے آئی. لیکن وہ 15 صدیاں پہلے کی بات ہے, آج جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہو کیا وجہ؟ نہ پوچھو, نہ پوچھو, خود ہی سمجھ جاؤ کہ یہ جو آج مصیبت آئی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ. یہ یونیورسٹی کا پروفیسر پوچھتا ہے اس کی وجہ کیا, کیوں پوچھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ واللہ جب وہ اپنے گھر کی سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہے, تو کبھی وہ سوچے کہ یہ کیوں آئی ہے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے. کیوں پوچھتے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی, کہاں سے آئی, کہاں سے آئی؟ کسی فرعون کی وجہ سے آئی؟ نہیں, نہ زیادتی نہ کریں, تمہاری وجہ سے آئی. اور جب تک تم اپنے آپ کو درست نہیں کرو گے, اے قوم, جب تک تم اپنے آپ کو سنبھالنے گی نہیں, مصیبتیں کم نہیں ہوں گی, بڑھتی جائیں گی, بڑھتی جائیں گی, بڑھتی جائیں گی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی خنجر سے اپنی ساری گردنیں کاٹ ڈالو, کہیں ایسا نہ ہو, سنبھل جاؤ.
یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون.
اور دیکھو یہ جو جنگ کے دن مصیبت آئی یہ اللہ ہی کے اذن سے آئی, اللہ کے ارادے اور اذن سے تو کچھ کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا, اللہ ہی کے اذن سے. اور اس کی قدرت کی وجہ سے آئی, اس کی حکمت کی وجہ سے آئی, اور اس لیے آئی کہ صورتحال سے پوری طرح واقف ہو جائیں اہل ایمان بھی اور اہل نفاق بھی, سمجھ جائیں کہ یہ کیوں ہوا, یہ سب کچھ کیوں ہوا. اور وہ منافق سمجھ جائیں جن کو کہا گیا ہو کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کریں, یا قتال تم نہیں کر سکتے تو دفاع ہی کر لیں. یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جب مسلمانوں سے الگ ہونے لگے تو ان کو کہا کہ خدا کا خوف کرو, یہ ظلم نہ کرو, اس نازک موقع پر یہ زیادتی نہ کرو. تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں, آؤ ہمارے ساتھ اللہ کی راہ میں جنگ کرو, اگر جنگ نہیں کر سکتے, نہیں لڑ سکتے, بزدل ہو, کمزور ہو, تو اس طرح الگ نہ ہو جاؤ, ہمارے ساتھ میدان جنگ میں چلے جاؤ, کہیں پیچھے کھڑے ہو جانا, یہ تو نہ لوگ دیکھیں, مرال اس طرح تو برباد نہ کرو مجاہدین کا, مسلمانوں کا, اور دشمنوں کو اس طرح تو خوش نہ کرو, پیچھے ہی کھڑے ہو جانا. انہوں نے کہا اچھا جی کمال ہے, جو کچھ انہوں نے کہا آج یہی کہتے ہیں, ہر تجزیہ کرنے والا یہی کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سمجھتے کہ یہ قتال ہے, یہ لڑائی ہے, تو ہم تمہارے ساتھ جاتے, یہ لڑائی نہیں, یہ تو خودکشی ہے. آج بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ لڑائی ہے, یہ خودکشی ہے, اس سے لڑنا کوئی لڑائی ہے, اس سے جنگ کوئی جنگ ہے, اس سے لڑنا, اس کی نافرمانی تو خودکشی ہے اور پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. اس سے لڑنا کوئی لڑائی ہے؟ لڑائی کا کوئی صاحب ہوتا ہے؟ لڑائی کا کوئی کتاب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سمجھتے کہ یہ کوئی لڑائی ہے تو ہم تمہاری اتباع کرتے. اور ایک مفسر نے تو بڑا عجیب لکھا ہے, میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ کوئی لڑائی ہونی ہے تو ہم جاتے, لیکن یہ تو ان کو پتا تھا نا کہ لڑائی تو ہونی ہے, جنگ تو ہونی ہے, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں تھا, جنگ تو ہونی تھی, وہ فوج بھی آ رہی تھی ادھر سے, یہ فوج بھی جا رہی تھی, سب کو پتا تھا کہ لڑائی ہونی. اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم جاتے. ایک مفسر نے بڑا عجیب لکھا ہے, اس نے یہ لکھا ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے مشورہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ بھئی جنگ مدینہ کے اندر محصور ہو کر کی جائے یا باہر میدان میں کی جائے, تو نوجوان صحابہ نے, جذباتی صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو جنگ بدر میں بھی موقع نہیں ملے گا, جنگ باہر ہو, جنگ میدان میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی قدر کی اور ان کی بات مانی, اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا, ان کی رائے یہ تھی کہ جنگ اندر لڑی جائے, اور بھی لوگوں کی رائے ہوگی, ان کی رائے یہ تھی کہ جنگ اندر لڑی جائے. اب جب یہ الگ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ بھئی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے تو پھر تو ہماری مانتے نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں جنگ کیسے ہوتی ہے, ان کو پتا ہے, اب ان کو ساتھ لے کے جائیں, یعنی روس پہ روس پہ نا بندہ, وہ میری گل تو مننی نہیں, مینوں تو نہیں پتا جنگ کہیں لڑی دی ہے, انہاں نوں پتا ہے ہن انہاں دے نال ہی جاؤ, مجھے تو نہیں نا پتا. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے, اگر مجھے پتا ہوتا تو آپ میری مانتے. اب ان کو پتا ہے, ان کے ساتھ ہی جاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, جس وقت یہ منافق یہ کہہ رہے تھے نا. اچھا جی, منافقوں کے بارے میں آپ کو میں ایک راز کی بات بتاؤں, ویسے تو اب ان کے راز سارے کھل گئے ہیں, کوئی راز راز نہیں رہا, لیکن ایک بات بڑی عجب ہے کہ قرآن مجید میں آپ جا کر قرآن پڑھ لینا, بالعموم بالعموم جہاں جہاد اور قتال کی بات آئی ہے نا, قتال کی خاص طور پر, وہاں منافقت کی بات آئی, جہاں بھی قتال کی بات آئی. اس کا کیا مطلب ہے کہ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو قتال سے گھبرائے اور بھاگے, منافق ہوتا ہی وہ, جہاں قتال کی بات آئی ہے وہاں نفاق کی بات آئی. مسلمانوں قتال سے کیوں گھبراتے؟ جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو نہیں جاتے, یہ تو خودکشی ہے, ہم تو نہیں جاتے, ہمیں تو جنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے لڑی جاتی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. اچھا, منافق جو ہوتا ہے نا وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہوتا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں منافقوں میں نہ کرے. اچھا جی, منافق ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہوتا ہے. اور کھلی بات کروں, اور کھلی بات کروں کہ منافق مومنوں سے زیادہ کافروں کے قریب ہوتا ہے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ منافق مومنوں سے زیادہ کافروں کے قریب ہوتا ہے, بڑا قریب ہوتا ہے, بڑا قریب ہوتا ہے, بڑا قریب ہوتا ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں کتنا قریب ہوتا ہے, دن رات ان کے قریب ہوتا ہے, ہر وقت ان کے قریب ہوتا ہے. اور پھر اس منافق کی علامت یہ ہے, یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, یہ جو کچھ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا. اچھا جی, سارا ہی جھوٹ, سارا ہی جھوٹ, سارا ہی جھوٹ, سارے جھوٹ, جو کچھ یہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہوتا. واللہ اعلم بما یکتمون, لیکن یہ جس کو چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ اس کو جانتا ہے.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاؤنا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
یہ لوگ جو منافق تھے جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے جنگ کو چھوڑ کر باہر نکل آئے,
انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے, کہنے لگے اوہو بچارے مارے گئے نا, مارے گئے, قتل ہو گئے, وہ بھی قتل ہو گیا, وہ بھی قتل ہو گیا, وہ بھی قتل ہو گیا, اوہو یہ تو مارے گئے. لیکن ساتھ ہی کہنے لگے یہ مارے گئے لیکن اگر یہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے. ظاہر ہے منافق اپنی بات سچی کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ اگر ہماری مان لیتے تو نہ مارے جاتے. اللہ انہیں ایک چیز کا جواب دے رہا ہے, ایک ایک جملے میں اس کا جواب دے رہا ہے کہ اچھا یہ اس لیے مارے گئے ہیں کہ یہ جنگ میں گئے ہیں, یہ جو تمہارے بھائی مارے گئے ہیں یہ اس لیے مارے گئے ہیں کہ یہ جنگ میں گئے ہیں. تمہیں جب موت آئے نا تو پھر اس موت کو ذرا ٹال کے دکھانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا. ویسے میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو کئی لوگ مجھے باہر جا کر کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ آ رہی تھی, آپ نے ایسے ہی کہہ دیا سمجھ نہیں آیا. اللہ نے یہ جو انہیں کہا نا کہ جب تمہاری موت آئے اس کو ٹال لینا اگر تم سچے ہو, اس کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی. اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جو موت ہے نا, موت اس کا وقت مقرر ہے, اس کی شکل مقرر ہے کہ کس طرح کہاں کس وقت کسی نے مرنا, یہ اپنے وقت پر آتی ہے. نہ کوئی بزدل اپنی بزدلی کی وجہ سے اس کو ٹال سکتا ہے, نہ کوئی جرت مند اقدام کرے تو اس کے اقدام کی وجہ سے اسے آتی ہے. نہ بزدلی کی وجہ سے ٹلتی ہے نہ اقدام کی وجہ سے آتی ہے, اس کا وقت مقرر ہے. جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا نا جو میں نے مقرر کیا ہوا ہے تو پھر ذرا ٹال کے دکھانا اگر تم سچے. اچھا جی بزدلی سے موت نہیں ٹلتی, بزدلی سے موت نہیں ٹلتی اور اقدام سے موت نہیں آتی, نہیں آتی. اور ساتھ ہی کہا کہ جن کی موت پر تم لوگ جھوٹے لوگ منافق لوگ افسوس کر رہے ہو نا کہ یہ بیچارے مارے گئے, اوہو مارے گئے, اگر ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے, ان کے بارے میں ہمارا فتویٰ سنو. یہ آخری بات ہے.
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ.
جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہو یہ قتل ہو گئے, دیکھو ہوش کرو, ہوش کرو, کیا کہہ رہے ہو کہ یہ قتل ہو گئے, یہ مر گئے, ہوش کرو, اپنے منہ بند کرو, کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائے نا اس کو مردہ سمجھو بھی نہ. اب میں یہیں بات ختم کر رہا ہوں, مجھے تھوڑا احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو گرمی لگنی شروع ہو گئی ہے, اس لیے کہ مجھے لگنی شروع ہو گئی, میں یہاں بات ختم کر رہا ہوں. صرف اس بات کی وضاحت, جن کو تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ تو قتل ہو گئے, اوہو قتل ہو گئے, اوہو قتل ہو گئے, ان کے بچے یتیم ہو گئے, ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی, ان کے گھر خراب ہو گئے, ان کے حالات بہت خراب ہو گئے, اوہو یہ تو قتل ہو گئے. یہ جو قتل ہو گئے ہیں نا, جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں, ان کو مردہ سمجھو بھی نہ, یہ نہ سمجھو کہ یہ مر گئے. اچھا جی آپ الفاظ پر غور کریں, اس سے پہلے اللہ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے
کہ اللہ کے راستے میں جو قتل ہو اسے مردہ نہ کہو، یہ لفظ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کے راستے میں جو قتل ہو اسے مردہ نہ کہو، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اسے مردہ سمجھو بھی نہ، یعنی تمہارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ وہ قتل وہ مر گیا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور اتنا شاندار طریقے سے زندہ ہے کہ تمہیں اسے اس کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ جو کچھ اللہ نے اس کو دے دیا ہے اس پر وہ خوش ہے، بلکہ وہ اپنے پیچھے جو رہ گئے ہیں نا اپنے بھائی باندھ، وہ ان کے بارے میں بھی خوش ہے، اور اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ چکا ہے یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ایمان کے راستے پر، یہ اگر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تو انہیں بھی وہ اجر مل جائے گا جو ہمیں مل گیا ہے، کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اچھا، اب آخری وقت ہے، دو تین منٹ کی بات ہے، اسی لیے گوندل صاحب مصروف ہو گئے ہیں آپس میں بات کرنے میں، تو تھوڑا اب وقت رہ گیا ہے۔ اب جو سن رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ، چلیں، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو نہیں سن رہا تھا وہ بھی اب شاید سن لے۔ اچھا جی، بڑی عجب بات ہے کہ موت سے کوئی نہیں بچتا، کوئی بچتا ہے؟ موت سے کوئی نہیں بچتا، موت سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں عرفان صاحب مرنے دیاں بہت ہی گلا نہ کریا کرو، بڑا ڈر لگتا جی، بڑا ڈر لگتا ہے۔ صحیح گل ہے، کئی بار ہم انہوں نے بہت ہی گل نہ کریا کرو، مرنے کو مینوں بڑا ڈر لگتا ہے کی موت سے بچ سکتا، اور وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا۔ اگر موت سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے بارے میں سوچیں، لیکن میں جتنا بھی زور دوں گا یہ سوچنا مشکل۔ یہ دنیا بڑی پیاری، اور واقعی یہ بات شہید ہونے کی خواہش کرنا یہ تقریر کی جا سکتی ہے، درس دیا جا سکتا ہے، یہ خواہش کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں بھی درس دے رہا ہوں نا، اور آپ بھی درس سن رہے ہیں۔ شہید ہونے کی خواہش کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ وہ آیتیں ہیں کہ ان میں جو کچھ بیان ہوا ہے نا، یا ان کی تشریح میں علماء نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھا جائے نا، سچی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو جی چاہتا ہے میں بھی شہیدی ہو جاؤں تو اچھا۔ مطلب ایسے ایک جذبہ سا اٹھتا ہے، ویسے زیادہ تو نہیں جی چاہتا، لیکن ایک جذبہ سا اٹھتا ہے کہ شہیدی ہو جائیں تو اچھا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ صرف موت ہر کسی کو آئے گی، ہر کوئی موت کے منہ میں جائے گا، اگر نہیں جائے گا تو شہید نہیں جائے گا، شہید نہیں مرے گا، نہیں مرے گا، واللہ نہیں مرے گا۔ اب آپ کہیں گے مرے گا کیوں نہیں، وہ تو اس کی لاش ہوتی ہے، اس کو تو دفنا آتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ مرا نہیں ہے، اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ نہ سمجھو، وہ نہیں مرا۔ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ مر گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی زندگی، یہ تو وہ خود کہتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ موت سے آپ کیوں ڈرتے ہیں، میں کیوں ڈرتا ہوں، حالانکہ آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ موت نے آ تو جانا، اور سینکڑوں نہیں روزانہ ہزاروں لوگ اس لاہور میں مرتے ہوں گے، ہم تو روزانہ وہاں سرگودا میں، حالانکہ سرگودا کے جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہ بڑی تھوڑی آبادی کا علاقہ ہے، لیکن مجھے روزانہ تقریباً روزانہ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جوں ہی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کسی مسجد کے مینار میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے، فلاں کا بھائی، فلاں کی بیوی، فلاں کا باپ، فلاں کا بیٹا قضائے الہی سے فوت ہو گیا، اس کا جنازہ فلاں جگہ ہوگا، اس میں شریک ہو کر ثواب دارائنہ سے۔ تو یہ تو روز ہے، اور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مرنے سے تکلیف بڑی ہوتی ہے, وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, بندہ تڑفتا ہے, بندے کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو میرے دوست ہیں نا جو کہتے ہیں عرفان صاحب موت کی بات نہ کیا کریں بڑا ڈر لگتا ہے, وہ یہی کہتے ہیں عرفان صاحب مرنا بڑا مشکل ہے, نہ بات کیا کریں یہ. تو میں آپ کو ایک عجب بات بتاؤں کہ شہید موت کی تکلیف سے بھی بچ جاتا ہے, بچ جاتا ہے, موت سے بھی بچ گیا اور موت کی تکلیف سے بھی بچ گیا. کس طرح موت کی تکلیف سے بچ گیا؟ یہ حدیث آپ نے نہیں سنی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا, وہ جنت تو بڑی عجیب چیز ہوگی, جنت میں اللہ جنتیوں سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی میری جنت میں کوئی کمی, تو لوگ کہیں گے تیری جنت میں کوئی کمی, تیری جنت میں کوئی کمی. لیکن ایک دیوانہ اٹھ کے کہے گا کہ اللہ ایک کمی ہے, تو وہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن وہ کہے گا کہ اللہ تیری جنت میں وہ لطف تو نہیں ہے جو تیرے راستے میں قتل ہونے میں آیا تھا. لوگ تو کہہ رہے ہیں تڑف رہا ہے, اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, اور وہ جنت میں اٹھ کر کہہ رہا ہے اپنے رب سے کہ اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن تیری راہ میں قتل ہونے کا لطف نہیں ہے. تو موت سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ شہید ہو جائیں, اور موت کی تکلیف سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ شہید ہو جائیں. اور ایک تیسری چیز سے بھی کوئی نہیں بچے گا, صرف شہید بچے گا. وہ کیا ہے ذرا سوچیں, وہ کیا ہے؟ صرف شہید بچے گا, وہ حشر اور قیامت ہے. حشر سے کوئی نہیں بچے گا, کوئی نہیں بچے گا, اور حشر بڑا تکلیف دہ ہے. لیکن شہید, اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اسی وقت جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے, کوئی حشر نہیں, کوئی قیامت نہیں. اگر ہوگی بھی تو صرف کوئی رسم نہیں ہوگی دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ یہ شہید اٹھ رہا ہے, ورنہ وہ تو پہلے ہی جنت میں. سورہ یاسین میں کیا آتا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا ایک بندہ آیا, اس نے کہا مان لو انبیاء کی, کیوں نہیں مانتے؟ تو لوگ تو بلوا کرتے ہیں نا, لوگوں نے بلوا کیا کہ مارو اس کو مارو, اور قتل کر دیا. اور قتل ہوتے ہی قرآن میں آتا ہے کی لدخل الجنہ, اس کو کہا گیا جنت میں جا, کوئی قیامت اور حشر نہیں, جنت میں جا. اور وہ جنت میں جا کے یہ کہے گا کہ کاش میری قوم کو پتا چل جاتا کہ اللہ نے کس مقام بلند پر مجھے فائز کر دیا. تو پتہ نہیں سب میں تو نہیں, لیکن یہ باتیں سن کر کسی کے دل میں بات آ گئی ہوگی کہ چلو شہیدی ہو جائے. لیکن یہ جذبہ شہادت, میں کہتا ہوں اٹھیں لاہور کے لوگوں, اٹھو, آپ کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے, اٹھو اٹھو. پوری قوم کے اندر دو جذبے پیدا کر دو, اللہ کے دین کا غلبہ, شہادت کی موت. بس پوری قوم میں یہ چیز پیدا کر دو, اللہ کے دین کا غلبہ اور شہادت کی موت, پوری قوم میں پیدا کر دو. شہادت کا جذبہ اتنا شاندار جذبہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے نبی کے شہر میں شہید کر دے. تو کسی نے ان سے کہا عمر آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں, وہ بادشاہ تو تھے, آپ یہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نبی کے شہر میں, آپ کو یہاں شہید کرنے کے لیے کون آئے گا؟ آپ کی فوجیں مدینہ سے نکل کر ہزاروں میل دور فتوحات حاصل کر رہی ہیں, کس کی جرت ہوگی کہ مدینہ میں آئے گا اور آپ کو شہید کرے گا؟ لیکن چونکہ وہ شہادت کے رتبے کو جانتے تھے, اس لیے کہا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے نبی کے شہر میں شہید کر. اور اللہ نے پھر دعا قبول کی نا, کمال ہے جی, پتہ نہیں وہ کس طرح دعا مانگا کرتے تھے. پتہ نہیں وہ کس طرح مانگا کرتے تھے
کہ اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو انسانی تاریخ کے عظیم ترین انسان کو
صرف نبی کے شہر میں شہادت نہیں دی, نبی کی مسجد میں دی, نبی کے مسلے پر, نبی کے مسلے پر. کوئی مانگے تو صحیح. تو الحمدللہ آج تیسرا روز بھی ہمارا مکمل ہوا. اب میں آپ سے واللہ دل کی بات کرنے لگا ہوں, اس کو رسم نہ سمجھیں. میرا جی چاہتا ہے میں دعا بھی کرتا ہوں, آپ کے سامنے نہیں تنہائی میں بھی کرتا ہوں, کہ یا اللہ اس پروگرام کو اس ملک میں اللہ کے دین کے ابلاغ اور اقامت کے لیے قبول کر, ہماری مغفرت کے لیے قبول کر لے, ہماری ہدایت کے لیے قبول کر لے. یا اللہ اس پروگرام کو دور دور تک اپنی رحمت اور اپنا فضل بنا دے, دور دور تک. کیا آپ میرے ساتھ مل کر اس میں کوئی مدد کر سکتے؟ کوئی اور خواہش نہیں, یہی خواہش. آپ میری مدد کریں, میں آپ کی مدد کرتا ہوں.
واللہ ہر چیز ذہن سے نکال دیں, ہر چیز سے بالاتر ہو جائیں, اوپر اٹھیں, اس قوم کو قوم کی حیثیت سے خطاب کریں, اس قوم کو ایک منظم جماعت بنا دیں, اس کو ایک جماعت کی شکل بنا دیں.
آئیے ہم مدد کریں. ایک بات لوگ کرتے ہیں, ڈاکٹر منصور صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے وہ بھی کرتے ہیں, پتہ نہیں اب کرتے, اب تو شاید انہوں نے چھوڑ دی ہوگی, لیکن ایک دن تو انہوں نے مجھ سے بھی کی تھی, اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, کہ مثلا میں ایک ایسٹیمیٹ لگاؤں کہ آج یہاں 3000 لوگ بیٹھے ہیں, ایک مرد عورتیں لگ بھگ 3000 سے زیادہ ہی ہوں گے, تھوڑے نہیں ہوں گے. اگر ایک آدمی 24 گھنٹوں میں ایک آدمی کو اپنے ساتھ لائے, میں ایک بات کر رہا ہوں, مطلب بات ہے اور کچھ نہیں, آپ گھبرائیں نہیں, ایک آدمی 24 گھنٹے پورے لاہور میں ایک آدمی بھی نہیں مل سکتا ایک آدمی کو, تو کل یہ 6000 ہو جائیں اور پرسوں یہ 12000 ہو جائیں اور اگلے دن یہ 24000 ہو جائیں اور اگلے دن 48000 ہو جائیں اور اگلے دن 48 کو دیں 2000 96000 ہو جائیں گے اور اگلے دن 200000 ہو جائیں گے. 200000 کو آپ کہاں بٹھائیں گے؟ اچھا جی, اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو جو کل آئے گا اس کو تو کل کہیں گے, آپ کے ذمہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ واللہ صرف سات آدمی. آخری دن تک آپ کے ذمہ جو آتے ہیں وہ صرف 7 بندے ہیں, مرد یا عورتیں. تو 7 کیا ہے؟ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں, واللہ اللہ کے چہرے کو خوش کرنے کے لیے اور تو کوئی مقصد نہیں, اور اس دعا کے لیے کہ یا اللہ اس پروگرام کو دور دور تک اپنی رحمت بنا دے, دور دور تک,
حتیٰ کہ دنیا کی سرحدوں سے پار اسے آخرت میں بھی اپنی رحمت بنا دے.
تو آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں جی ایک آدمی؟ آپ اپنے محلے میں روز محنت کریں, کنوینس کا بندوبست بھی کریں. آج جتنے لوگ دور سے اتوار کی وجہ سے آئے ہیں وہ بھی کر لائیں, بلکہ اور لوگوں کو بھی ساتھ لائیں, یہ خواتین بھی اپنے گھروں سے نکلیں. چلیں یہ تو بعد کی بات ہوگی نا, کل کے لیے آپ کو یہ ہوم ورک قبول ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ اور ہوگا؟ ذرا جن کو قبول ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، کریں ہاتھ کھڑا، کریں کریں، آہستہ آہستہ ہی کر دیں. جنہوں نے نہیں نہ کیا، ویسے تھوڑے ہیں جنہوں نے نہیں کیا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کیوں بھائی، دس کیوں نہیں، پندرہ کیوں نہیں، ایک کیوں؟ یہ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، میں آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے جذبے کے نشے میں مبتلا ہو کر یہ کام کریں تو بالکل ٹھیک بات ہے. تو آئیے بعید نہیں کہ ہمارا رب ہم پر رحم کر دے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہم پر رحم کر دے.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی